Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Jalla jalaluhu wa amma nawaluhu wa salatu wa salamu ala sayyidil habib al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda qadat al-tuqa amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. گزشتہ آیات میں یہ بات ہوئی تھی کہ بعض وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اثر کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. ان کا تذکرہ آیا تھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جنہوں نے قرآن کے اثر کو قبول کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نور ہے, اعمال کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے, شریعت پر عمل کا ان کو اہتمام ہوتا ہے, یہ منافع ان کو حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ توفیق وغیرہ حاصل ہوتی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیمات اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے, اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں. یہاں یہ دوسری قسم کے لوگوں کا جو اثر قبول نہیں کرتے ان کا تذکرہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہوں گے افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ. وہ شخص اگرچہ شرح صدر کے مقابلے میں فعل القاصیہ آیا تھا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جن کو شرح صدر دیا ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں, یتقی بوجہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ فویل للقاسیت قلوبہم, جن کے دل سخت ہیں. اب یہ وہی لوگ یعنی جو قرآن کے اثر کو قبول نہیں کرتے, تعلیمات کو قبول نہیں کرتے, تو ان کے دل سخت ہیں اور ان کا حال قیامت میں ہوگا, وہ یہ بتایا جا رہا ہے. افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے, جو عذاب کے مستحق ہوں گے, ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا, زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے جسے قیدی ہوتے ہیں. اب سامنے سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی عذاب آ رہا ہے, کوئی تکلیف آ رہی ہے, تو وہ ہاتھوں کو آگے کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. دنیا کا ایک عام نظام انسان کا یہ ہوتا ہے, ایک عام طریقہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز چہرے کی طرف آ رہی ہے تو انسان ہاتھ آگے رکھ لیتا ہے. کہیں گر رہا ہے تو پہلے ہاتھ نیچے رکھے گا کہ باقی جسم سے پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھ لیں, پیر یا ہاتھ. یعنی ظاہر ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے تو پیر پہلے آتے ہیں, کوئی چیز اس کے اوپر گرنے والی ہے فوراً ہاتھ آگے آ جائے گا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ کو آگے کر لیتا ہے. چہرہ آخری چیز ہے جو آگے کرے گا انسان دنیا میں عام حالات میں, لیکن قیامت کا حال یہ ہوگا کہ باقی ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں, عذاب آگے سے آ رہا ہے اور آگ اور تکلیف دینے والی چیزیں آگے سے آ رہی ہیں. تو یتقی بوجہ اپنے چہرے کو آگے کرے گا, اور چہرے کے ذریعے سے گویا اور کوئی چیز بچنے کے لیے ہوگی نہیں, تو چہرہ ہی آگے کرے گا اس سخت عذاب کے وقت جو قیامت کے دن اس کو لگ اس کے اس تک پہنچ رہا ہوگا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جو اعمال تم دنیا میں کیا کرتے تھے, ان اعمال کی سزا چکھ لو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وہی برے اعمال کفر و شرک کے علاوہ اور بھی برائیاں کرتے تھے, تو اس کا مزہ اب چکھ لو. کذب الذین من قبلہم, اور یہ صرف مکہ والوں کا حال نہیں ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں, تو آپ تسلی رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جاتی ہے بار بار کہ کذب الذین من قبلہم, اور مکہ والوں کو اس سے ایک تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ تم لوگ عذاب سے نہیں ڈرتے, پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, ان پہ عذاب آیا تھا, تو ان کو بھی تنبیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے. کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے انبیاء کی تکذیب کی. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو عذاب ان تک پہنچا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا, ان کو احساس بھی نہیں تھا, خیال بھی نہیں تھا, خیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے عذاب آ جائے گا. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, بادل سمجھ رہے تھے کہ اچھا اس سے بارش ہوگی, لوگ بادل کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور پتہ چلا کہ یہ بادل تو بارش کے نہیں ہیں, یہ تو عذاب ہیں, اور آگ برسنے لگی. کہاں کہاں سے کیسے کیسے عذاب آیا. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی کی سزا دنیا میں بھی دی, اور آخرت کی سزا تو اکبر بہت بڑی ہے. دنیا میں بھی رسوا ہوئے, ابھی تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو اسی طرح دیکھو ان پر عذاب آیا تھا, ان کو تباہ کیا گیا تھا, اس وقت بھی وہ رسوا ہو رہے تھے جس وجہ جب ان پر عذاب آ رہا تھا, تو دنیا میں بھی رسوائی ان کو ہوئی اور آخرت کا عذاب تو اکبر بہت بڑا ہے. یہ تو دنیا کی سزا تو بہت چھوٹی تھی جو ان کو ملی ہے, چاہے وہ طوفان نوح والے جو پانی میں غرق ہوئے تھے, چاہے وہ قوم ثمود جن پر عذاب آیا, قوم عاد جن پر عذاب آیا, اور چاہے جس قوم پر جیسا بھی عذاب آیا, وہ سزا جو تھی وہ تو بہت ہلکی تھی, اس کو مقابلے میں آخرت کی سزا بہت بڑی ہے, سزا بھی سخت اور مدت بھی زیادہ. دنیا میں تو تکلیف آئی, سزا ملی, موت آ گئی, آخرت کی سزا تو دائمی ہے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ جان لیتے, یا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ جان لیتے تو ایسا نہ کرتے, یعنی جان لیتے کا مطلب یقین کر لیتے, جانتے تو تھے, انبیاء کی تعلیمات پہنچی تھی, تو اگر یہ لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور انبیاء کی تعلیمات کو مان لیتے اور سمجھ میں آ جاتی بات تو بہت اچھا ہوتا, لیکن وہ نہیں سمجھے, انہوں نے بات قبول نہیں کی. لو کانوا یعلمون, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ مکہ والے لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے یا پہلے جو امتوں نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تک پوری طرح تعلیم پہنچی نہیں تھی, بات ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی, ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, یہ قرآن جس کو سن کر مکہ کے لوگ, مشرکین عرب اور بہت سے لوگ جو نہیں مانتے, قبول نہیں کرتے, بہت سے اہل کتاب جو اس کو نہیں مانتے, اس میں قرآن کے تعلیمات کے لحاظ سے, قرآن کے اعجاز کے لحاظ سے کوئی کمی اور نقص نہیں ہے, بلکہ اگر نقص ہے تو ان لوگوں کی صلاحیت, ان لوگوں کے قابلیت میں کمی اور نقص ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں, سمجھانے کے لیے طرح طرح کے اچھے اچھے مضامین بیان کیے ہیں. کیوں بیان کیے ہیں؟ لعلہم یتذکرون, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نصیحت کے اعتبار سے, حق کو واضح کرنے کے اعتبار سے بہت واضح کلام ہے, اس میں کوئی بات مخفی نہیں رکھی, مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. ماننا نہ ماننا یہ ہر ایک کی اپنی قابلیت اور اپنی استعداد کی بنیاد پر ہے, قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے. جیسے پہلے زمانے میں تھا, انبیاء کی تعلیمات میں کوئی نقص نہیں تھا, ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے انداز میں کوئی نقص نہیں ہے. نقص ہے تو ہر ایک کی قابلیت, اپنی صلاحیت اور ضد, انسان کی اپنی ضد ہوتی ہے, حق کی انسان کے اندر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل بھی جاتا ہے, لیکن طلب ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, مثل کہا جاتا ہے عمدہ مضامین کو جو اچھی طرح سمجھائے جائیں, تو قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اور ہدایت قبول کرنے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات قرآن میں موجود ہیں، وہ کیا ہے کہ عربی قرآن ہے، تو عرب کو کسی سے ترجمہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ قرآن اردو میں ہوتا، فارسی میں ہوتا یا عبرانی زبان میں ہوتا تو ان لوگوں کو عرب کو سمجھنے میں مشکل ہوتی. عرب کے لحاظ سے اس سے ہدایت لینے میں، ہدایت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. جن صفات کی ضرورت تھی وہ ہے بنیادی چیز، پہلی چیز کہ عربی زبان. ہاں، عربی زبان میں قرآنن، یہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے. پھر غیر ذی عوج، کوئی نقص بھی نہیں اس میں، کوئی نقص نہیں ہے. اس کے مضامین بہترین، اس کا کہنے کا، اس کا بتانے کا انداز، اس کے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اعلیٰ معیار. اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس جیسا کلام ایک آیت بھی ہم نہیں لا سکتے، ایسا کلام ہے قرآنن عربین غیر ذی عوج. ہدایت کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ موجود ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، برائیوں سے بچنے والی زندگی گزار لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تمام صفات جو ضرورت کی تھیں وہ رکھ دیں، لیکن بہرحال ان کو ہدایت اگر قبول نہیں کرنی، ان کے اندر طلب نہیں ہے، تو زبردستی کسی کو دین میں، اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، نہ انبیاء کو یہ تعلیم دی گئی. لا اکراہ فی الدین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور مثال سے سمجھو. دیکھو، ایک شخص ہے موحد، ایک شخص ہے مشرک. ایک توحید کو مانتا ہے، ایک توحید کو نہیں مانتا. دونوں میں ایک مثال سے فرق سمجھو. مسلمان ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ یہ مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. اور کہیں مشکل وقت آ گیا تو کیا کریں گے؟ کشتی میں ڈوبنے لگے تو کیا کریں گے؟ طوفان آ گیا سمندر میں تو کیا کریں گے؟ بتوں کو پھینک دیا پانی کے اندر؟ نہیں نہیں ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کبھی اس کی کبھی اس کی، خود ہی ایسا کر رہے ہیں، خود ہی اپنے بتوں کو پانی میں ڈال رہے ہیں اور پانی میں بیچارہ وہ ڈوب کے چلے گیا. خدا کہاں گیا؟ ان کا خدا پانی میں ڈوب کے چلے گیا، اور اب صرف اللہ کی سے دعا مانگ رہے ہیں. جب نجات مل گئی اور کنارے پر پہنچ گئے، اب وہاں اور کوئی پتھر بنا کے تلاش کر کے اس کا بت بنا کے اب بت کو ساتھ رکھیں گے. عجیب حال تھا بیچاروں کا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، موحد اور مشرک کی، کہ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں جو آپس میں ضدی بھی ہیں. ضدی، یہ کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ کرو، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ کرو. بیچارہ غلام پریشان، اس کی مانو تو وہ ناراض، اس کی مانو تو یہ ناراض. بہرحال وہ بیچارہ درمیان میں ایسا پھنسا ہوا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ایک شخص کی جس میں چند آقا اس میں شریک ہیں، یعنی چند ہیں آقا اس کے مالک ہیں جو آپس میں متشاکسون، ضدی بھی ہیں. ورجلا سلم الرجل، اور ایسے شخص کی جو خالص ایک شخص کا ہو، اس کا ایک ہی آقا ہے، اور وہ آقا بھی جس کے بارے میں نہیں کہا کہ متشاکس ضدی ہے، نہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کر لو، نہیں کر سکتے اچھا بعد میں کر لینا. کتنا اطمینان و تسلی سے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہے. نماز کا وقت ہوا، اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، شروع میں نہیں پڑھنی کوئی بات نہیں، درمیان میں نہیں کوئی بات نہیں، آخری وقت میں پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تقریباً ایک بجے کے قریب وقت شروع ہوگا، ٹھیک ہے 6 بجے تک، 5-6 بجے تک کے درمیان وقت ہے، جب بھی پڑھ لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسافر ہیں، اچھا 4 رکعت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھ لو. ورجلا سلم الرجل، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت آسانی، لا اکراہ فی الدین، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. لیکن ایک شخص جو مختلف آقاؤں کی بات ماننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر ایک ضدی ہو، تو اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ هل یستویانی مثلا، کیا مثال کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا وہ بھی جواب دیتے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ دوسرے والا شخص بہت آسانی اور عافیت میں ہے. تو اس کا جواب پھر ہماری طرف سے ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ہم موحد ہو کر دیکھو اسی طرح آسانی میں ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، مشکل وقت ہو، سمندر میں ڈوبنے کا وقت ہو، یا کوئی بھی وقت ہو، ایک اللہ، اس کی عبادت، اس کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب اتنی بات واضح ہے تو آگے کہا گیا الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مضمون اتنا اچھے انداز سے سمجھا دیا گیا کہ اب اس کا جواب سامنے والے کے پاس نہیں ہے، اتمام حجت ہو گیا، بات واضح ہو گئی، الحمدللہ، الحمدللہ کی حجت تام ہو گئی، بات پوری وضاحت سے سمجھا دی گئی، مثال سے سمجھا دی گئی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اب ایسے موقع پر اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بات مان لینی چاہیے؟ ماننا تو دور کی بات، ماننا تو دور کی بات، اکثر تو سمجھتے بھی نہیں، اکثرہم لا یعلمون، اکثر تو سمجھتے بھی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، مانیں گے کہاں سے؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ چونکہ ان لوگوں کا ارادہ ہی حق بات کو قبول کرنے کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آئے گی تو قبول کیسے کریں گے، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات واضح ہو چکی، اس پر کہا گیا الحمدللہ۔ اب آگے کیا ہے؟ انکم میتون، چونکہ اب دنیا میں تو مسلمان اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہم صحیح، یہ کہہ رہے ہم صحیح، تو فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ عملی طور پر قیامت کے دن ہوگا، جو حق والے ہیں جنت میں جائیں گے، جو باطل والے ہیں دوزخ میں جائیں گے۔ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، فیصلے کے لیے بنیاد ہے، پہلی چیز ہے، یعنی قیامت کے دن قائم ہونے کے لیے پہلی چیز تو موت ہے۔ تو فرمایا انک میتون، آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، وانہم میتون، اور ان لوگوں کا بھی انتقال ہونے والا ہے، آپ ہیں، آپ کے امتی ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ باقی لوگ ہیں سب، لیکن انداز ہم دیکھیں کہ انک میتون، یہ نہیں فرمایا انکم میتون، ایک ساتھ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہاں، جس کو کہتے ہیں ارے اردو میں ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا، ایک انداز سے، ایک جملے سے سب کو مراد لے لینا۔ یہاں پر انک میتون کے ساتھ انہم میتون، دونوں میں فرق ہے۔ عام لوگوں کا انتقال کرنا الگ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کرنا الگ چیز ہے، الفاظ میں دونوں ایک ہیں لیکن ہے فرق، اس لیے انک میتون کو الگ بیان فرمایا، انہم میتون کو الگ بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، میں اس کی بہت تفصیل میں تو نہیں جاتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قبر میں حیات ہیں، ایک خاص قسم کی حیات ان کو حاصل ہے، ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، خاص قسم کی حیات حاصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ کون سے درجے کی، کس طرح کی، اس کی تفصیل کیا ہے، ان باقی تفصیلات میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ان کو حیات حاصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا۔ یہاں پر اچھا آواز میں فرق آ رہا، ایک منٹ، اچھا اب انشاءاللہ آواز صاف آتی رہے گی، دوسری طرف سے مسئلہ نہ ہو۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے، تمام انبیاء کے بارے میں اپنی قبر میں کہ وہ حیات ہیں۔ اب تو آواز آ رہی ہے نا، یہاں سے تو بالکل صحیح ہے، تو آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام قبر میں حیات نہیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ قبر میں حیات نہیں ہیں، بلکہ بیچارے بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہاں کیوں جاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانے کا کیا فائدہ، جبکہ وہاں پر والعیاذ باللہ الفاظ بھی ایسے عجیب وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں کچھ ہے نہیں، مٹی ہے، مٹی کے پاس کیوں جاتے ہو والعیاذ باللہ۔ ہم لوگ تو عام نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبر پہ بھی جایا کرتے ہیں، بلکہ عام نیک لوگ ہمارے اعزاء اقربا جو ہوتے ہیں، چاہے ان کو لوگ نیک اور صلحاء اور بزرگوں میں نہ سمجھتے ہوں، ہمارے اعزاء اقربا ہوں، ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں ہم تو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ خیر یہ تو الگ بات ہے۔ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اپنی قبر میں حیات ہیں۔ کئی دلائل سے یہ بات ثابت ہے، دلائل کے میں کی تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، انک میتون و انہم میتون۔ اس لیے میں بس بتانا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے معنی جو وہ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اس آیت کا مطلب جو ظاہر ہے وہ سب لیتے ہیں، سب لیتے ہیں، کسی نے اس سے انکار نہیں کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہو، کوئی نہیں کہتا کہ انتقال نہیں ہوا۔ ہاں ادب کے طور پر الفاظ مختلف استعمال کر لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو بہرحال الفاظ جو بھی استعمال کریں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ انتقال ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت انکار کیا تھا کہ نہیں نہیں وفات نہیں ہوئی ہے، جو کہے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھا، چادر ہٹائی چہرے سے، بوسہ دیا، فرمایا انک میتون و انہم میتون۔ پاس کے لوگوں نے پوچھا کیا انتقال ہو گیا، فرمایا ہاں انتقال ہو گیا، سب نے مان لیا۔ پھر یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، اما محمد الا رسول، قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، قرآن نے پہلے ہی بتایا۔ تو بہرحال اس کو تو سب نے مان لیا، تمام صحابہ کا اجماعی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو دفن کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ سب یہی ہوا نا، کہ سب مانتے ہیں کہ انتقال ہوا ہے، ہم بھی تو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ڈالا گیا، اتارا گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو انک میتن والا کام معاملہ تو پورا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد، انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے، وہ ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اس آیت سے انکار نہیں ہے، یہ آیت کو غلط جگہ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو انک میتون انہم میتون کا مطلب یہ ہو کہ انتقال ہو گیا، تو انتقال تو سب مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات حاصل ہے، وہاں جو آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام سنتے ہیں، خود سنتے ہیں، اور اسی طرح دور والوں کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے، یہ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس آیت میں انتقال ہونا ہے وہ تو سب مانتے ہیں، اور اس کے بعد حیات حاصل ہے وہ بھی کئی دلائل سے ثابت ہے، جو اپنی جگہ اس پر بہت تفصیل لکھی گئی، لیکن بہرحال اس میں پھر بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حیات کی کون سی قسم ہے، وہ کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بس کافی ہے کہ انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد حیات حاصل ہے، بس ہم یہ مانتے ہیں، انک میتون و انہم میتون۔ پھر کیا ہوگا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بلا شبہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جھگڑا پیش کرو گے۔ مسلمان اپنی بات پیش کریں گے، کفار اپنی بات پیش کریں گے، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، قیامت کے دن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں نہیں ہم حق پر نہیں تھے، یہ کہیں گے انبیاء کہ ہم نے بات پہنچائی تھی، وہ کہیں گے نہیں نہیں کوئی بات نہیں پہنچائی تھی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا. انبیاء علیہ السلام سے گواہ مانگے جائیں گے، گواہ پیش کریں گے. یہ معاملات اللہ کے سامنے پھر قیامت کے دن یہ سب معاملات پیش آئیں گے. انک میتون وانہم میتون، موت تو پہلی چیز ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی. قیامت کے دن پھر فیصلے کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمات پیش ہوں گے. اب کیا ہے، دو قسم کے لوگ. قرآن کے اثر کو جس نے قبول کیا، جس نے قبول نہیں کیا، دو طرح کے لوگ، وہی دو باتیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوا للکافرین. اب قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو سب سے بڑا ظالم کون سمجھا جائے گا؟ من کذب علی اللہ، اللہ کے بارے میں جتنے جھوٹی بات کہی، اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کی، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا یہ ہے، فلان ہے، شریک ہیں، جو بھی شرک اور ان طرح کی چیزیں کہیں، کذب علی اللہ. وکذب بالصدق، ایک تو کاذب اور جھوٹا ہے اور اللہ پر جھوٹ، اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہتا ہے، اور دوسرا مکذب، سچی بات کو جھٹلانے والا. تو یہ کاذب اور مکذب ہوا نا، خود بھی جھوٹا، جھوٹی بات کہنے والا، اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہنے والا، اور سچی بات کو جھٹلانے والا، مکذب. جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی، اس نے قرآن کے اثر کو قبول نہیں کیا، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہ شخص ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہی اور جو سچ بات اور حق بات اس تک پہنچی اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا. الیس فی جہنم مثوا للکافرین، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ عملی فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے، ان کو جہنم میں بھیج دیں گے، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جھوٹے اور غلط ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور کون لوگ صحیح ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس میں دو باتیں پائے جائیں، دو باتیں پائے جائیں. جاء بالصدق، سچی بات لے کر آیا، اور وصدق به، خود اسی تصدیق کی. پیچھے دو صفات تھیں، کاذب اور مکذب. کاذب کہتے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہو، مکذب جو سچ بات کو جھٹلاتا ہو، دوسرے سچے کی بات کو جھٹلاتا ہو. اب یہاں پر اس کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں، جاء بالصدق وصدق به، جو سچ بات کہتا ہے، سچ بات آگے لے کر آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور خود بھی اس سچ بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو کہیں گے صادق اور مصدق. تو جو شخص کاذب اور مکذب ہے وہ دوزخی، جو صادق اور مصدق ہے وہ جنتی. یہ بس دو لفظوں میں سب کچھ آ گیا. اب کون ہے جاء بالصدق وصدق به؟ اس کا مفہوم ایک تو عام لے سکتے ہیں، جاء بالصدق ہم سب ہو گئے، اس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہم نے قبول کی، ہم نے ان کو سچ مانا، اور سچ ماننے کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں تک وہ سچی بات پہنچائی، جو بڑے ہیں اپنی اولاد تک پہنچائی، جو عام لوگوں میں بات کرتے ہیں دوسروں تک پہنچائی، بہرحال سچی بات خود بھی قبول کی اور وہ سچی بات دوسروں تک بھی پہنچائی. یہ ہے جاء بالصدق، دوسروں تک پہنچانا، وصدق به، خود اس پر یقین کر لینا. یہ تو عام معنی ہو گئے، ہم سب اس میں آ جاتے ہیں، ہم سب اس میں آ جاتے ہیں، ہر ایک اپنے درجے کے اعتبار سے. کوئی صرف اپنے گھر کے افراد تک وہ سچی بات اور حق بات پہنچاتا ہے، اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو سکھاتا ہے، کوئی عام لوگوں کو سکھاتا ہے، کہیں استاد ہے وہ عام طلبا کو سکھاتا ہے، کوئی عام مجمع میں لوگوں سے بات کرتا ہے. ہر ایک اپنے درجے کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں. جاء بالصدق وصدق به، عام معنی لے لیتے ہیں. اور بہت سے مفسرین نے اس کے خاص معنی لیے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، الفاظ میں خاص معنی بھی لے لیں گے، عام معنی بھی لے لیں گے. تو خاص معنی اس کے اس طرح ہوں گے کہ جاء بالصدق، سب سے پہلے سچائی لانے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جاء بالصدق، سچ بات کو لانے والے. وصدق به، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، جو بھی شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں تھے. تو بہرحال یہاں خاص معنی بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں انسانوں میں سب سے پہلے سچائی کو لانے والے اور سچی بات ہم تک پہنچانے والے، اور پھر تصدیق کرنے والوں میں جو شروع میں جنہوں نے تصدیق کر لی تھی وہ صدقہ بھی، وہ خاص معنی ہو گئے. بہرحال خاص معنی بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہم اس کے عام معنی لے لیتے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچ بات لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات لے کر امت کے قوم کے پاس پہنچے اور بہت سے نے تصدیق کی. ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں, علی رضی اللہ عنہ تھے, بلال رضی اللہ عنہ تھے, اور پھر مجمع بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور دنیا بھر میں پھیلا. جا اب صدقی وصدق ابھی, ابھی بھی جا اب صدقی میں نے بتایا کہ جو بھی انبیاء ہونا ضروری نہیں ہے, نبی ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی نبی کی تعلیمات جو سچی تعلیمات ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, باپ اپنے ماتحتوں پر, ماں اپنے بچوں پر, اسی طرح کوئی بڑا اپنے چھوٹوں تک وہ بات پہنچاتا ہے, یا کوئی مدرس اپنے طلبہ تک, یا کوئی عام لوگوں میں بات پہنچاتا ہے, سچی بات لوگوں کو بتاتا ہے, قرآن و حدیث کی اور شریعت کی باتیں, یہ ہے جا اب صدق. اور جو اس کو قبول کرے گا اس سچائی کو, وہ صدق بھی, والذی جا اب صدقی وصدق بھی. دو کام کر لیں پھر جتنا اس میں آگے چلتے رہیں گے اتنا زیادہ ترقی کریں گے. اولئک هم المتقون, یہ لوگ ہیں جو از قرآن کے اثر کو قبول کرنے والے اور پرہیزگار تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ جیسے کہ قیامت میں تو عملی فیصلہ ہے نا, تو عملی فیصلے میں فمن اظلم, ان کے لیے سزا ہے, علی صفی جہنم مثول للکافرین. اور جو اثر قبول کرتے ہیں اور جا بالصدق وصدق بھی کے مطابق ہیں تو ان کے لیے لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس, ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. چاہتے رہو مجھے ایسا کچھ مل جائے, وہ بھی مل جائے گا. اچھا اور کوئی تمنا کرو, اچھا وہ بھی مل جائے گا. عجیب بات ہے, انسان سوچتا ہے اور مل جاتا ہے, سوچتا ہے اور مل جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی سوچ اور تمنا کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. کہا جائے گا اور تمنا کرو, یا اللہ اور کیا تمنا کروں, سب کچھ تو ہے, اس سے بڑھ کر میری سوچ ہی نہیں چلتی. اچھا میں زائد دیتا ہوں, یہ لے لو میری طرف سے. وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک خاص چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہوگا. جتنا وہ چاہیں گے, انسان جی کی سوچ جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس سوچ سے بہت آگے, اس سوچ سے بہت آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین, نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے, ان سے جو غلطیاں ہو گئیں, جو گناہ انہوں نے کر لیے, جو برے اعمال انہوں نے کر لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور برے اعمال کو, اللہ تعالیٰ اور برے کیے ہوئے یعنی غلط کیے ہوئے اعمال اور گناہوں کو معاف کر دے. ویجزیہم اجرہم, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا بدلہ دے ان اچھے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے, اعزاز کے ساتھ سب کو دکھا دیں گے, یہ ہیں جو جاء بالصدق وصدق بھی, یہ ہیں جنہوں نے میری باتوں کو, قرآن کی تعلیمات کو قبول کیا اور سچ بات کو قبول کیا. اور جو لوگ ان کے مقابلے میں دنیا میں کہتے تھے نہیں یہ غلط ہیں یہ جھوٹے ہیں, ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اب عملی فیصلہ ہے, سب کو دکھا دیا کہ کون عزت والا کون ذلت والا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اگرچہ اس کی کچھ مثالیں دنیا میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے نظر آتی رہتی ہیں, لیکن اصل فیصلہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہے. اور ظاہر ایمان والوں سے بھی کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی ایمان والوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو پر پردہ ڈال دیں گے, معاف فرما دیں گے, اور جو اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ہر ایک کے درجے کے لحاظ سے ان کو عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ نے محسنین فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما کر جو کچھ نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہم کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں کامل نیکی شمار فرما کر آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں اور محسنین میں ہم سب کو شامل فرما دیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.